یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنه الدائمه الباقيه على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين. اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. صلوات على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا علي برادران عزیز و خواهران محترم، سلسلہ مجالس کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 249 ہے. 249 سورہ بقرہ نسبتاً بہت مشہور سورہ ہے قرآن مجید کا. آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے طویل سورہ قرآن مجید کا یہی ہے. 286 آیتیں اس سورہ کے اندر ہیں، اور 249 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورہ مبارک بقرہ کا تقریباً آخری حصہ ہے کہ جس میں آپ کو یہ آیت ملے گی. ظاہر اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ اپنے موقع پر آئے گا، مگر اس وقت تو میں آپ کو اس کے ترجمے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ فئتن قلیلہ، فئہ کہتے ہیں گروہ کو، قلیلہ ایک چھوٹا گروہ، غلبت غالب آ جاتا ہے فئتن کثیرہ ایک بڑے گروہ کے اوپر، بِإذن اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اب جو وہ چھوٹا گروہ غالب آتا ہے تو اس کے پاس وہ کیا ایڈیشنل کوالٹی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غلبہ حاصل کر پاتا ہے؟ وہ غلبہ وہ صبر ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار ان کو معیت کا شرف عطا کر کے غلبہ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دیکھیے برادران عزیز، آپ غور کیجیے گا تو اخلاقیات کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، اس کے اندر ان ویلیوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ مورل ویلیوز کہ جس کے اندر صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، یہ مثبت ویلیوز ہیں. اسی طریقے سے شجاعت ہے، سخاوت ہے، یہ بھی مثبت ویلیوز ہیں، یہ پازیٹیو ویلیوز ہیں. اسی طریقے سے کچھ نگیٹیو ویلیوز ہیں کہ جن کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ایروگنس ہے، اسی طریقے سے غرور ہے، تکبر ہے، انسان کا پراؤڈ ہونا ہے، یہ تمام تر منفی صفات ہیں. تو بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ کو اخلاقیات کی کتابوں میں نظر آئے گا. شیعہ علماء نے بھی اس پر لکھا، سنی علماء نے بھی اس پر لکھا، کرسچن جو اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اس پر لکھا، ایون ایتھیسٹ جو اسکالرز ہیں انہوں نے بھی ان ویلیوز کے اوپر بہت کچھ لکھا اور اپنی اپنی رائے فراہم کی.
ظاہر ہے کہ اگر ایک شیعہ اسکالر لکھے گا تو وہ قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کرے گا, اس کے ساتھ ساتھ معصومین کی احادیث کو پیش کرے گا, نہج البلاغہ سے استدلال کرے گا, عقلی استدلال کو پیش کرے گا, برادران اہل سنت اپنے انداز سے استدلال پیش کریں گے. اور اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو ان تمام تر چیزوں کو ایز اے سورس ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو پھر اس کے پاس دوسرے مصادر کیا باقی رہ جاتے ہیں؟ کچھ عقلی دلائل ہوں گی اور کچھ ایسے پیرابلز ہوں گے, الگوری ہوگی, کچھ ایسی تمثیلات ہوں گی کہ جن کو وہ اپنے مدعے کو ایکسپلین کرنے کے لیے بیان کریں گے. لہذا ہوا یہ کہ ایک ویلیو ہے اور ایک اس کا عنوان ہے. عنوان جو یہاں پر ہمارے پاس ہے وہ ہے صبر, کہ پروردگار عالم نے صبر کے حوالے سے ایک تبصرہ فرمایا کہ یہ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. مگر اب آئیے ذرا سا ہم تھوڑا سا اپنے اسکوپ کو بڑا کرتے ہیں اور ذرا باہر کی طرف جا کر دیکھتے ہیں کہ صبر کو, پیشنس کو کس طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا اور کس طریقے سے پیش کیا گیا. تو ہمیں بہت زیادہ حیرت نہیں ہوتی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بڑا نگیٹیولی پریزنٹ کیا گیا, بہت ہی منفی انداز میں. یعنی اگر آپ ان افراد کے بیانات کا جائزہ لیں کہ جنہوں نے دین کے اوپر گفتگو کی ہے, اور اگر اس خاص پرسپیکٹ کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ ان کا دین کے بارے میں ایک منفی رجحان واضح طور پر نظر آتا ہے. جس زمانے میں کمیونزم اپنے عروج پر تھا تو آپ جانتے ہیں کہ پورے دین کو, ریلیجن کو افیون سے تعبیر کیا گیا, کہ دین جو ہے وہ کیا ہے, وہ افیون ہے. یعنی دین کا کام کیا ہے, سلا دینا. دین کا کام کیا ہے, سست بنا دینا. دین کا کام کیا ہے, جس طرح سے ایک نشئی نشہ لینے کے بعد پڑا رہتا ہے اور اسے اپنے حال کی پرواہ نہیں ہوتی, کا دین کا کام یہی ہے. وہ ایک انسان کو سست بنانے کا کام کرتا ہے. اب دین کی وہ کیا تعلیمات ہیں جو ان کی نظر میں انسان کو سست بناتی ہیں, تو اس میں انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز کو ہائی لائٹ کیا وہ یہی ہے کہ یہ صبر, یہ جس چیز کو آپ صبر کہہ رہے ہیں یہ صبر تھوڑی ہے, یہ تو ایک ڈھکوسلا ہے, یہ ایک ناٹک ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے. سرمایہ داروں نے غریبوں کو سلانے کے لیے جس گولی کو تیار کیا ہے اس گولی کا نام ہے صبر. انہوں نے اوور آل جب اعتراض کیا تو پورے دین کے اوپر یہ کیا. یہ دیکھیے برادران عزیز, ایک عجیب بات ہے کہ دین کے حوالے سے جو مختلف آئیڈیالوجیز ملتی ہیں ان میں سے ایک نظریہ یہ کہ دین کس کی ایجاد ہے, کہ سرمایہ داروں کی ایجاد ہے. وہ اسی طرح سے کہ جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, کہ بھائی سرمایہ دار یہ چاہتے تھے کہ غریبوں کے اوپر اپنے تسلط کو, اپنے غلبے کو باقی رکھیں. لہٰذا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان غریبوں کو دین کا افیون چٹا دیا کہ اب تم اسی حال میں رہو, خدا تمہیں اسی طرح سے دیکھنا چاہتا ہے, تمہارا راضی بر رضا رہنا اسی طرح سے ہونا چاہیے, تقدیر کے آگے سرنڈر کر دو. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ان تمام تر چیزوں کو حاصل کر سکو جو پیسے والوں کے پاس ہے. لہٰذا انہوں نے دین کا یہ تصور ان کے سامنے پیش کیا. تو جن افراد نے دین پر تنقید کی اور سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر بھی تنقید کی, انہوں نے اس طریقے سے دین کو پیش کیا. غور کیجیے گا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ کار اور دوسرا انداز جو علم کلام کی کتابوں میں آیا ہے اور ماڈرن جو علم کلام کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا گیا کہ بھئی دین جو ہے وہ سرمایہ داروں نے پیدا نہیں کیا بلکہ غریبوں نے خود ہی دین کو پیدا کر لیا. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, ایک دن آنے والا ہے کہ جو تمہارا ہوگا اور تم اس دن بہت ترقی کر جاؤ گے اور تمہارے لیے بہت اچھے اچھے حالات ہو جائیں گے. یہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے دے کر دین کی پناہ گاہ میں پناہ کے لیے پیش کر دیا کہ وہاں پر ان کو شیلٹر مل جائے, اور اس طریقے سے ایک اچھا تصور, ایک اچھا خواب انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. یہ دونوں نظریات چلے. مگر اب آپ غور فرمائیے, میں بہت زیادہ آپ کو اس میں روکوں گا نہیں, لیکن غور فرمائیے, آپ کو اندازہ ہوگا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ واقعاً ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جب انقلاب اسلامی آیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے گورباچوف کو خط لکھا ہے, وہ گورباچوف کو لکھا گیا خط دعوت توحید کے نام سے اردو میں بھی شائع ہوا, اس میں امام خمینی نے گورباچوف کو بطور نمائندہ کمیونزم مخاطب کرتے ہوئے اور اپنی اس کیپیسٹی میں کہ جہاں وہ دین کی نمائندگی کر رہے تھے اس غیبت کے زمانے میں, ایک عجیب انداز سے مخاطب کیا. اس خط کا ٹیکسٹ اور متن وہ تو بہت بڑا ہے, لیکن اس کے اندر ایک حصہ کہ جہاں پر وہ اس کمیونزم کے نمائندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا اسی دین کو آپ افیون سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کر کے غریبوں کو ان کا حق حاصل کرنے کی ہمت دلائی, تحریک دلائی. یعنی اگر یہ دین افیون ہوتا تو یہ دین کبھی بھی ایران کی اس ملت کو بادشاہت کے خلاف اٹھنے کا حوصلہ فراہم نہ کر پاتا. یہ خون حسین کے اندر وہ حرارت ہے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے اٹھ کر بادشاہت کا خاتمہ بھی کر دیا اور دین کو پھر ایک مرتبہ زندہ کر دیا، بیدار کر دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تب آپ غور فرمائیے برادر نے عزیز کہ یہ ہوا تو صحیح کہ بھئی یہ دین ہے، اگر سلانے کا کام کرتا ہے تو یہ کام یہاں پر تو نہیں ہوا. یعنی پریکٹیکلی ایک عربی کے اندر ایک اصطلاح ہے، اصطلاح بھی نہیں محاورہ ہے، کہ الوقوع ادل الدلیل علی الامکان، کہ کسی چیز کا ہو جانا اس کے ممکن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ ممبر بن سکتا ہے تو میں دلیل کے طور پر کچھ اور کیا بیان کروں، میں کہوں گا یہ ممبر آپ دیکھ لیجیے، اس کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. یعنی کسی چیز کا ہو جانا الوقوع ادل الدلیل علی الامکان، سب سے بڑی دلیل ہے اس کے ممکن ہونے کی. تو یہ افیون والا کانسیپٹ ایک انہوں نے دیا کہ بھئی یہ صبر کی تعلیم یہ تو سارے کا سارا افیون ہے. ایک کانسیپٹ یہ آ گیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا کانسیپٹ آیا اور وہ کیا آیا، انہوں نے کہا کہ جناب صبر جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور صبر کس چیز کا نام. یہ افراد جو صبر کو ڈیفائن کر رہے تھے انہوں نے دین کو ڈس اون نہیں کیا، دین میں رہتے ہوئے ذمہ داران مذہب بنتے ہوئے صبر کی ایک اور تعریف پیش کی. وہ تعریف جو افیون والی تھی وہ ان لوگوں نے پیش کی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو تعریف اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ انہوں نے پیش کی جو ذمہ داران مذہب تھے. انہوں نے دین کا ایک عجیب کانسیپٹ اور صبر کا ایک عجیب تصور پیش کیا. انہوں نے کہا صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان غم کا احساس نہ کرے. یعنی اگر اسے غم کا احساس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، ابھی اسے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسے تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسے غم کا احساس نہ ہو. یا آپ نے غور فرمایا، یہ دوسرا نظریہ ہے. کیا یہ نظریہ اسلام یا خاص طور پر تشیع و مکتب آل محمد قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. ابھی تو میں آپ کے سامنے فقط وہ ایک فہرست پیش کر رہا ہوں، وہ افیون والا نظریہ، یہ دوسرا نظریہ. اور اب آئیے ایک تیسرا نظریہ. اس نظریے کے مطابق صبر کیا ہے؟ کہ صبر غم کا احساس ہو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، غم کا احساس ہو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، مگر احساس سے غم کے بعد آنسو آنکھوں سے نہیں بہنے چاہیے. اگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو یہ غم کے علامت تو ہے مگر یہ صبر کے خلاف ہے. یعنی اس شخص کے اندر صبر نہیں ہے کہ جو غم کا احساس کرنے کے بعد آنسو بہا رہا ہے. آپ نے غور فرمایا، یہ خاص طور پر جب ایام عزا آتے ہیں اور سیلاب اشک پر بند باندھنے کا ارادہ کوئی کرتا ہے تو صبر کا یہ تصور پیش کیا کرتا ہے عام طور پر کہ صاحب یہ تو صبر کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے غم کی حالت میں آنسو بہانا شروع کر دیں. یہ تینوں کانسیپٹس اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئے تو اب اس کے بعد آئیے واپس اس آیت کی طرف چلیے. پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کم من فئت قلیلہ، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گروہ تعداد کے اعتبار سے کم ہوتا ہے، عدد کے اعتبار سے کم ہوتا ہے. غلبت فئت کثیرتن، مگر تعداد میں کم ہونے کے باوجود ایک بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جاتا ہے. کیوں؟ بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے یہ کام ہوتا ہے. مگر اللہ کا اذن کب شامل حال ہوتا ہے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ جو صبر کرنے والوں کو حوصلہ دے رہا ہے، تو اگر یہ دین افیون ہوتا تو چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ کے مقابلے میں غالب آنے کی تعلیم نہیں دے سکتا تھا. اس آیت کے ذریعے سے پروردگار عالم نے صبر کے اس فالٹی کانسیپٹ کے اوپر بہت زبردست ضرب لگائی ہے کہ تمہارا سمجھنا غلط ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دین جو ہے وہ افیون کا نام ہے، صبر جو ہے وہ افیون کا نام ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صبر کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا گروہ اٹھ کھڑا ہو اور بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جائے؟ یہ ناممکن ہوتا. اچھا اب آپ دیکھیے برادران عزیز، پروردگار عالم سورہ انفال یعنی اس کو ایلوبریٹ کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، مگر اب آئیے سورہ انفال، آٹھواں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 65 اور 66. پروردگار عالم نے باقاعدہ عدد دیا ہے، عدد دیا ہے، فگر دیا ہے. یا ایوہ النبی، اے نبی ہر دل مومنین علی القتال، مومنین کو قتال پر آمادہ کیجیے۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک لفظ جہاد جس کے اندر بڑی گنجائش ہے کہ قتال بھی شامل ہو تلوار والا، جہاد بالنفس بھی شامل ہو سکتا ہے، جہاد باللسان بھی شامل ہو سکتا ہے، جہاد بالقلم بھی شامل ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو بڑی گنجائش ہے۔ ہر کوشش کو آپ جہاد سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن قتال، قتال کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مرنا اور مارنا، کہ جب وقت آ جائے تو انسان میدان میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے سورہ انفال کی اس آیت میں کہ یا ایوہ النبی، اے نبی ہر دل مومنین علی القتال، مومنین کو قتال پر آمادہ کیجیے، یعنی جب موقع ہو میدان میں جانے کا تو وہ میدان میں آ جائیں۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر 20 بھی صبر کرنے والے ہوئے تو 200 کے اوپر غالب آئیں گے۔ 20 بھی اگر ہوئے، یعنی عدد دیا ہے پروردگار نے کہ اگر 20 اگر 20 بھی ہوئے مگر ایسے ہوئے کہ صبر کرنے والے ہوئے، یغلبوا مئتین، تو وہ 20 200 کے اوپر غالب آئیں گے۔ ان یکم منکم مئتن، اور اگر 100 ہوئے یغلبوا الفن، تو 1000 کے اوپر تو غالب آئیں گے ہی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ پروپورشن کیا بنا؟ وہاں پروردگار نے کہا تھا کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جاتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایلوبریشن یہ ہے کہ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوئے تو ان 20 کو 200 کے اوپر غالب آنا چاہیے، یعنی بارس کو خدا نے کتنا اونچا کر دیا، معیار کو کس بلندی کے اوپر سیٹ کیا ہے کہ 10 گنا دشمن کے اوپر تمہیں غالب آنا چاہیے اگر تمہارے اندر وہ صفت موجود ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ پیشنس، یہ صبر اگر تمہارے اندر موجود ہے تو تمہارا پروپورشن کیا بننا چاہیے؟ 10 گنا دشمن کے اوپر تمہیں غالب آنا چاہیے۔ اچھا اے پروردگار، وہ جو سامنے افراد ہیں وہ 10 گنا ہونے کے بعد بھی مغلوب ہو جائیں گے؟ جی ہاں ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، یعنی تمہاری عددی اقلیت کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے ایمانی بصیرت سے، اور ان کی عددی اکثریت کو کم ہونا چاہیے ان کی ایمانی بے بصیرتی کی وجہ سے، کہ ایمان کے اعتبار سے چونکہ وہ بے بصیرت ہیں لہذا عدد ان کا زیادہ ہوگا، مگر اس کے باوجود تم اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے آپ کو ٹٹولو۔ اگر تمہارا ایمان فقط دعوی ایمان نہیں ہے بلکہ یہ ایمان تمہارے نفس کے اندر صبر بن کے ریفلیکٹ ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پروردگار عالم نے معیار یہ دیا ہے کہ 10 گنا دشمن کے اوپر تمہیں غالب آنا چاہیے، 10 times۔ اب آپ دیکھیے گا وہاں پر یہ بیان کرنے کے بعد بلا فاصلہ، اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز جس کو قرآن مجید یاد ہوگا وہ تیزی کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے 65 آیت کے بعد 66 آیت پڑھے گا، تیزی کے ساتھ پڑھے گا، مگر کیا واقعا ان دونوں آیتوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں؟ دوسری آیت کا مزاج، لہن، الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ درمیان میں فاصلہ ہے، اور یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ترتیب تلاوت اور ترتیب نزول یہ ایک نہیں ہے، یعنی جس ترتیب سے آپ تلاوت کرتے ہیں اسی ترتیب سے کیا آیتیں نازل بھی ہوئی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہ سوروں میں ضروری ہے نہ آیتوں میں ضروری ہے، مدنی سورہ پہلے بھی ملے گا، مکی سورہ بعد میں ملے گا۔ اگر ترتیب کا خیال رکھا گیا ہوتا تو مکی سوروں کو پہلے ہونا چاہیے تھا، مدنی سوروں کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا انداز ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے پروردگار عالم نے پہلے کیا بیان کیا، 10 گنا دشمن کے اوپر غالب آنا چاہیے اگر تمہارے اندر یہ صفت موجود ہے جس کا نام ہے صبر۔ غور فرمایا آپ نے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ کمی کر دیتا ہے، یعنی وہ جو معیار سیٹ کیا تھا نا اس کے اندر کمی کر دیتا ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے اس بات کو جان لیا کہ تمہارے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، اللہ نے اس بات کو جان لیا، علم ان فیکم ضعفان, یعنی تمہیں آزمایا اور یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارے اندر کمزوری موجود ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کمزوری عدد کے اعتبار سے تو پہلے سے موجود تھی, تعداد کے اعتبار سے تو پہلے سے موجود تھی. جب 20 مقابلہ کریں گے 200 کا, تو 20 کا عدد کم ہے, 200 کا عدد زیادہ ہے. تو عدد کے اعتبار سے جو کمزوری تھی وہ تو پہلے سے موجود تھی. یہاں پر پروردگار عالم نے کس چیز کو ایکسپوز کیا ہے؟ یہ کہہ کر کہ علم ان فیکم ضعفاً, کہ اللہ نے اس بات کو جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری موجود ہے. یعنی پروردگار عالم یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو تمہارا دعویٰ ایمان کے اعتبار سے تھا وہ بزوم خود تھا بقلم خود تھا, جب میدان میں آئے تو تم اپنے آپ کو اس معیار پر ثابت نہیں کر پائے. تمہارا میدان میں رہ کر اپنے آپ کو اس معیار پر ثابت نہ کرنا وجہ بن رہا ہے کہ اب پروردگار عالم کمی کر دیتا ہے. یہ بات کن کی ہو رہی ہے برادران عزیز؟ یہ انہی افراد کی بات ہو رہی ہے جو اس زمانے میں پیغمبر اکرم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. میں کوئی سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا, مگر انصاف کی بات یہی ہے کہ بدر سے لے کر احد تک اور احد سے لے کر حنین تک آپ دیکھتے چلے جائیے, یہ تمام کے تمام افراد جب ایکسپوز ہوتے چلے گئے تو پھر پروردگار عالم کا اس آیت کا نازل کرنا بالکل سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہاں, ایک وہ تھا کہ جہاں پروردگار عالم کے حکم سے پیغمبر اکرم نے خود ایک مرتبہ عدد کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ عدد رسوا ہوتا ہوا نظر آیا. پیغمبر اکرم کا یہ کہنا, دیکھیے یہاں پر یہی تھا نا کہ اگر صبر کرنے والے 20 ہوئے تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے, اگر صبر کرنے والے 100 ہوئے تو وہ 1000 کے اوپر غالب آئیں گے. اور جب ایسا ایک نظر آیا تو پیغمبر اکرم نے اس کی ایک ضربت کا وزن کتنا بتایا کہ یہ ضربت ایک ہے, مگر یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, ثقلین کی عبادتیں مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. درود بھیجئے محمد و آل محمد. الان خفف اللہ عنکم, اب اللہ کمی کر دیتا ہے, یعنی تم کو کچھ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. وہ علم ان فیکم ضعفاً, اللہ نے اس بات کو جان لیا کہ تمہارے اندر ضعف ہے, کمزوری ہے, تمہارے اندر ایمان اپنے پورے شباب پر موجود نہیں ہے. تو اب اس کے بعد کیا معیار ہوگا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اب اگر ان یکم منکم مئۃ صابرہ, اگر 100 تمہارے اندر ایسے ہوئے جو صبر کرنے والے ہوئے تو ہوگا کیا؟ یغلبوا الفن, تو وہ 100,000 کے اوپر غالب نہیں آئیں گے, مئۃ 200 کے اوپر غالب آئیں گے. اگر 100 ہیں تو وہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے جب ڈسکاؤنٹ دیا ہے تو کہا کہ 10 times نہ صحیح مگر ڈبل, دگنے کے اوپر تو تمہیں یقیناً غالب آنا چاہیے. یعنی ایمان کا تقاضا اتنا تو حتمن ہے, صبر کا اتنا تقاضا تو ہے کہ تمہیں اپنے سے دگنے دشمن کے اوپر غالب آنا چاہیے. اور پھر کہا کہ 1000 اگر ہوں, الفن یغلبو الفین, اگر 1000 ہیں تو پھر وہ 2000 کے اوپر غالب آئیں گے, یعنی 2 times ڈبل. جو دشمن ہے اگر وہ دگنا ہے تو اس کے اوپر تمہیں یقیناً غالب آنا ہے. دیکھیے برادران عزیز, میں بھی منزل مصائب سے دور ہوں, مگر آپ کبھی اس معیار کے اوپر کربلا کے شہدا کی قربانی کو پرکھ کر دیکھیے کہ پروردگار نے قرآن کے اندر جس معیار کو بیان کیا تھا نا, وہ کیا تھا؟ آئیڈیلی 10 times, ورنہ کم سے کم دگنوں ڈبل کے اوپر یقیناً ان کو غالب آنا چاہیے. کربلا میں کتنے تھے؟ 72 سے لے کر 150 تک کا فیگر ہے, اور جو مخالفین دشمن ہیں ان کی کم سے کم تعداد 30,000 ہے, 30,000. اگر آپ حساب کتاب جوڑیں تو جو کربلا کے شہدا ہیں انہوں نے مقابلہ جن افراد سے کیا ہے وہ صرف ڈبل نہیں تھے, 10 times نہیں تھے, 300 گنا اور 400 گنا دشمن تھا کہ جن کا مقابلہ کیا ہے. اور اس شان سے مقابلہ کیا ہے کہ اگر ان مقتولین کا آپ حساب کتاب جوڑیں گے نا, وہ بھی اس معیار سے بہت زیادہ نکلے گا, وہ بھی اس عدد سے بہت زیادہ نکلے گا کہ جن کا انہوں نے مقابلہ کیا وہ تو ہے ہی, مگر جن کو انہوں نے تحتیک کیا ہے وہ بھی 10 گنا سے بہت زیادہ کا فیگر آپ کے سامنے آئے گا. یہ کربلا کے ان شہدا نے امام حسین کی ماہیت میں حضرت ابو الفضل عباس کی ماہیت میں اس معیار سے بہت آگے کی قربانی دے کر بتایا کہ جو صبر قرآن نے مانگا تھا وہ نیچے رہ گیا، آل محمد نے اس صبر کو پیش کر دیا کہ جو ان سے مانگا بھی نہیں گیا تھا، اس سے بھی بہت بہتر اور بہت برتر. لیکن برادران عزیز اب آپ غور فرمائیے کہ اگر اس صبر کی ڈیفینیشن کو ہم یہاں پر اپلائی کریں اور ہم یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میدان جنگ کے اندر پر کیا کرنا چاہیے تھا، یا کچھ نہیں کرنے کا نام صبر ہے، تو پھر تو ان کو تلوار نہیں استعمال کرنی چاہیے. مگر قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ 10 گنا دشمن سے ٹکرا جاؤ، اگر تمہارے اندر صبر ہے تو تم مقابلہ کرو گے. اور وہ جو نظریہ تھا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب علی صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان غم کا احساس نہ کرے، تو بس میدان کے اندر جائے غم کا احساس نہ کرے پھر مقابلہ بھی نہ کرے ہنستے ہوئے باہر آ جائے، کیا یہ ہوگا صبر؟ کیا صبر کا یہ مفہوم ہے کہ جو قرآن ہم کو سکھانا چاہ رہا ہے؟ اور اگر صبر کی وہ ڈیفینیشن ہے کہ جس کے مطابق آنکھ سے آنسو نہ بہے، تو پھر کیا میدان کے اندر صبر اس چیز کا نام ہوگا کہ انسان آنسو نہ بہائے مگر قہقہ لگاتے ہوئے بھاگ جائے وہاں سے؟ کیا اس کو صبر کہا جائے گا؟ یہاں پر جس چیز کو صبر کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک پورا چیپٹر ہے. اب آئیے اس کے بعد ایک دوسرا موقع. بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں. سورہ بقرہ ہی کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہارا امتحان لیں گے، خوف سے بھی لیں گے، بھوک سے بھی لیں گے، مال کی کمی سے بھی لیں گے، جان کے تلف ہو جانے سے لیں گے، تمہارا میوہ دل، تمہاری اولاد تمہارے سامنے دم توڑ دے گی، یہ بھی تمہارا امتحان ہوگا. وبشر الصابرین، اے حبیب بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے. یعنی انہوں نے کس بات کا اعلان کیا؟ اب اس موقع پر وہ کر کیا سکتا ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ وہ لڑے گا پروردگار عالم سے، وہ لڑ سکتا ہے؟ ایک مصیبت تو ہے، ایک مشکل تو ہے، مگر اس مشکل کے موقع پر اس کو کرنا کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا اس کو صبر کرنا ہے. مگر کیا یہ میدان جنگ والا صبر ہوگا یا یہ صبر کا ایک اور انداز ہوگا کہ جس کا اس موقع پر اس کو مظاہرہ کرنا ہے ان مصیبتوں کے موقع پر؟ ایک پریشانی ہے، اسلام نے اس کو مصیبت مانا ہے، بے شک ایک بھائی کا انتقال ہو جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے، نقصان ہو جائے تو انسان متاثر ہوتا ہے، اس موقع پر اس کو غم بھی ہوتا ہے، مگر کیا اس موقع پر وہ پروردگار عالم سے لڑ سکتا ہے؟ کیا لڑنا اس کے لیے ممکن بھی ہے؟ کیا کوئی احتجاج کرنا اس کے لیے ممکن بھی ہے؟ نہیں. تو اب اس موقع پر وہ کیا کرے؟ کچھ ایسا کرنا ہے کہ جسے پروردگار صبر سے تعبیر کرتا ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایلوبریٹ کیا ہے کہ یہ صبر اس انداز سے ہوگا. دیکھیے ایک تو رسم ہے نا کہ کسی مصیبت کے موقع پر انسان کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو رسم ہے، مگر اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ کہ یہ فقط الفاظ زبان سے ادا نہ ہو رہے ہوں، واقعاً اس کے دل کا عقیدہ بھی یہی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو صبر سے تعبیر کیا گیا. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کا جملہ ہے کہ ان قولنا، نہج البلاغہ کے اندر، کہ ان قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک، کہ ہمارا یہ کہنا کہ انا للہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ اس بات کا اقرار ہے اپنے نفس کے بارے میں کہ ہم اپنے خود مالک نہیں ہیں، کوئی اور ہمارا مالک ہے، ہم کسی کے مملوک ہیں، مالک کوئی اور ہے. اور وہ جو دوسرا جملہ ہے کہ انا الیہ راجعون، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، بالآخر پلٹ جانا ہے. اب چاہے خوشی خوشی پلٹیں یا ناراض ہو کے پلٹیں، پلٹنا تو ہے، اس کی بارگاہ میں جانا تو ہے. صبر کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اس چیز کو عقیدہ سمجھ کر اپنے دل میں جگہ دے کہ ہم مملوک ہیں، مالک نہیں ہیں، کوئی اور ہے جو کہ ہمارا اونر ہے، اور وہ جو ہمارا اونر ہے اسی کی بارگاہ میں ہم آہستہ آہستہ پلٹ رہے ہیں، اور بالآخر اس دنیا سے ہمیں سفر کر جانا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو یہاں پر سمجھائی گئی ہے. حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، وہ اس بات کو اور ایلوبریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک کاتب تقدیر ہے کہ جس نے کچھ ہمارے لیے لکھا ہے، کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے اور کچھ ہمارے لیے لکھا ہے. کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم ایفرٹس کرتے ہیں، مگر کچھ ہے کہ جو پروردگار نے طے کیا ہے. اسی میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے بالآخر چلے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کہ وہ جو تقدیر کا قلم تھامے ہوئے ہے اس کے بارے میں دو باتیں جان لو، نہ وہ تمہارا دشمن ہے نہ وہ جاہل ہے. نہ وہ تمہارا دشمن ہے نہ وہ جاہل ہے. جب دشمن نہیں ہے تو جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں کسی عداوت کی وجہ سے نہیں آ رہی، اور جب جاہل نہیں ہے تو جو مصیبت تم پر آ رہی ہے کسی کم علمی کی وجہ سے نہیں آ رہی. یعنی کئی مرتبہ ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، کیوں؟ دشمنی کی وجہ سے. بھائی کیوں مار دیا؟ دشمنی تھی اس وجہ سے مار دیا. کیوں اس کی ٹانگ کھینچی؟ دشمنی تھی اس وجہ سے یہ کام کیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جہل کی وجہ سے، کہ علم ہی نہیں تھا، دھیان ہی نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا ہاتھ یوں گھوم کر اس کو لگ جائے گا، لگ گیا تو جہل کی وجہ سے ہوا. جو باب پروردگار ہے اس میں یہ دونوں باتیں ناممکن ہے. وہ اپنے بندوں سے دشمنی نہیں رکھتا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں جاہل نہیں ہے. جب دشمنی نہیں رکھتا تو کوئی کام عداوت کی وجہ سے نہیں کرے گا، جب وہ جاہل نہیں ہے تو کوئی کام لا علمی کی وجہ سے نہیں کرے گا. اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو پروردگار عالم کے علم میں ہے. پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے اس مصیبت کو نازل کیا. خدا مطالبہ کرتا ہے بشر، اے حبیب خوشخبری سنا دیجیے ان صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دو مقامات ہوئے، ایک میدان جنگ اور دوسرا موقع ان مصیبتوں کے مقابلے میں. پھر آئیے اب اس کے بعد ایک تیسرا موقع ہے کہ جہاں کے لیے اصطلاح صبر کو استعمال کیا گیا، اور وہ کیا ہے، پوری شریعت. پوری شریعت کے لیے صبر کے لفظ کو استعمال کیا. کہاں استعمال ہوا؟ حدیثوں کے اندر بہت زیادہ. نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الصبر و صبران. صبر دو طرح کے ہوتے ہیں، جس کو خلاصہ کیا گیا ہے علی المکروہ اور علی المحبوب. مکروہ پر صبر، محبوب پر صبر. ایک وہ ہے کہ جو تمہیں بہت پسند ہے مگر تم صبر کر کے دستبردار ہو جاتے ہو، ایک وہ ہے جو تمہیں بہت ناپسند ہے مگر تم صبر کر کے اسے قبول کر لیتے ہو. کہ اس کے اندر کیا آتا ہے، پوری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے. جتنے لذائز ہیں مگر شریعت نے ان کو حرام کیا ہوا ہے تو آپ کیوں چھوڑے بیٹھے ہیں، آپ کیوں اس کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو اس میں مزہ آ رہا ہے مگر پھر بھی اس کے بعد اس کو ترک کریں تو کیوں ترک کر رہے ہیں؟ اور وہ چیز جس کو شریعت نے واجب بنا دیا، بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس میں دقت ہے. وہ نفس کے لیے ایک تنگی کا باعث ہے. مجھے ایک بات بتائیے، فجر کے موقع پر نماز پڑھنا وہ پسندیدہ ہے یا بستر پر سونا پسندیدہ ہے؟ انصاف کی بات کیجئے گا، میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، مجھے جوان بتائیں کہ اچھا کیا لگتا ہے. اچھا تو یہی لگتا ہے کہ بھائی اگر پڑھنی بھی ہے تو ظہر کے موقع پر دو ایڈیشنل پڑھوا لیجیے، مگر یہ جو فجر کی نماز ہے اس کو ایگزیمپٹ کر دیں. تو اب میں ان سے تو مخاطب ہوں نہیں کہ جو نہیں پڑھتے، جو پڑھ رہے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ جب پسند یہ ہے کہ بستر پر سوتے رہیں تو اٹھے ہیں تو کس وجہ سے اٹھے ہیں؟ جو اپنے بستر سے کھڑے ہوئے ہیں تو کس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے سونا پسند ہے مگر میرا رب مجھے اس وقت جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی پسند کو کمپرومائز کیا ہے اپنے رب کی پسند کی خاطر. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ صبر کی دونوں قسمیں. فرض کیجئے کہ کسی کو غیبت کرنا بہت اچھا لگتا ہے، واقعاً اس میں مزہ تو ہے، کسی کے بارے میں خامخواہ باتیں کرتے رہنا، جھوٹ سچ تہمت لگانا، کہ اس کے اندر ایک لذت تو ہے. مگر اب اگر اسے پتہ چلے کہ خدا یہ نہیں چاہتا اور وہ آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اسے کنٹرول کر لے, تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کنٹرول کرنے کے لیے جو محنت ہو رہی ہے تو وہ اپنی اس لذت کو کمپرومائز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یقیناً کمپرومائز تو کر رہا ہے, اور جب کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کو اصطلاح کے اندر صبر کہتے ہیں کہ یہ ساری محنت کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اپنی اس لذت کو قربان کرنا, ناپسندیدہ چیز ہے اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے. کیوں؟ خدا کی خاطر. آپ کو بھوکا رہنا اچھا لگتا ہے یا کھانا کھانا اچھا لگتا ہے؟ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اب اور فرمائیے کہ روزے کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ کہ روٹی کھانا اچھا لگتا ہے, پھل کھانا اچھا لگتا ہے, چاکلیٹ کھانا اچھا لگتا ہے, مشروب پینا اچھا لگتا ہے, پانی پینا اچھا لگتا ہے, مگر انسان اس موقع پر کیا کر رہا ہے؟ اچھا یہ لگتا ہے مگر بھوکا رہنا تو اچھا نہیں لگتا. تو پھر کس وجہ سے بھوک کو قبول کر رہے ہو اور اپنی غذا کو کمپرومائز کر رہے ہو؟ اب اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں قرآن مجید کے اندر روزے کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں تم مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبر سے مدد حاصل کرو. صبر کا ایک مزداق ہی ہے روزہ, کہ اس روزے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اب آپ اور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ صبر کا لفظ کتنا جامع ہے, کتنا کمپریہنسو ہے. امیر المومنین کی اس تشریح کے مطابق درود بھیجے گا محمد والا. اب میں کیا آپ سے عرض کروں, یہ تو آپ کا بھی صبر ہے کہ اتنے خشک بیان کو اتنی دیر سے برداشت کر رہے ہیں. اور یقین کیجئے کہ میرا بھی صبر ہے کہ کافی دیر سے میں پانی تلاش کر رہا تھا مگر یہ پانی جو ہے پردہ غیبت میں موجود تھا, اور میں یقین کیجئے کہ اس کے ذریعے سے بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا. جیسے کہ موجود تھا, پہلو ہی میں موجود تھا, مگر جس طرح سے کبھی کبھی چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے تو بالکل قریب موجود تھا مگر توجہ نہیں تھی. ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا برادران عزیز کہ یہ جو لفظ صبر ہے اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ پوری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے, ایک بات ضرور ہے, یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ ناپسندیدہ باتوں پر صبر, یہ بڑا پری میچور لیول ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی مثال تھی, وہ فرماتے ہیں کہ آپ ویسے بھی کسی جگہ پر تفریحاً جایا کرتے تھے لیکن اگر وہیں پر جانے کو آپ کی ڈیوٹی میں شامل کر دیا جائے تو خواہ مخواہ طبیعت کے اندر ایک ناگواری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. کہ ویسے آپ واک کے لیے مثلا اسی سڑک پر جاتے تھے مگر اس ٹریفک سارجنٹ کو پوچھئے جو اسی سڑک کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں. الانسان حریص علی ما منع, انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ جس سے اس کو روکا جاتا ہے. یہ عربی کا محاورہ ہے کہ جس چیز سے روکا جائے گا نا وہ اس چیز کا حریص ہو جائے گا, جس چیز کو اس کی ذمہ داری بنا دیا جائے وہ اس سے دور بھاگنے لگتا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ انسان کا مزاج ہے, یہ انسان کا انداز ہے. مگر کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے اپنی ہابی بنا لیتے ہیں کہ ذمہ داری نہیں لگتی, وہ ذمہ داری کو وہ انجوائے کرنے لگتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے یونیورسٹی کے ہمارے ایک استاد تھے, نام نہیں لیتا, انہوں نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ ٹیچنگ از مائی پروفیشن اینڈ ٹیچنگ از مائی ہابی. وہ ہمیں بزنس میتھس پڑھایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اے پرسن از ویری لکی وین ہی ہیز گاٹ اے جاب وچ از آلسو از ہابی. ایک انسان بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ جب اس کی جاب وہ ہو کہ جو اس کی ہابی بھی ہو. پھر کہتے تھے ٹیچنگ میری جاب بھی ہے, ٹیچنگ میری ہابی بھی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ذمہ داری فقط ذمہ داری رہتی ہے تو اسے ادا کرنے والا احساس ذمہ داری کی وجہ سے ادا تو کر دیتا ہے مگر کیا وہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں. انجوائے کرنے کے لیے اپنے نفس کو اس منزل پر لانا پڑے گا کہ جہاں یہ نفس اسی ذمہ داری کے اندر لذت کا احساس کرنے لگے, جہاں اسے اسی کے اندر مزہ آنا شروع ہو جائے. اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز, صاحب الدنیا بے ابدان ارواحها معلقۃ بالمحل الاعلی. کیا بات ہے نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں تعریف کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں, تعریف کرتے ہیں کہ صاحب الدنیا بے ابدان ارواحها معلقۃ بالمحل الاعلی, کہ رہتے ہیں اس دنیا میں مگر ان کی روحیں وہاں محل اعلیٰ سے وابستہ ہو چکی ہیں. وہ باتیں کہ جن کو عام افراد بہت وحشت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس کے خوگر ہو چکے ہیں, وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. یہ امیر المومنین کیا تعریف کر رہے ہیں, یہ امیر المومنین فرمائے کہ ان کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے. یعنی اب یہ معاملہ وہ ایک عام صبر والا معاملہ بھی نہیں رہا کہ جہاں پر نفس کو راضی کرنے کے لیے بڑی زحمت ہو. کہا کہ نہیں, اب تو وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں, اب تو وہ اس کو ایک ہابی کے طور پر لیتے ہیں, اب تو وہ اس کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ اگر نہ کریں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میرے نوجوان دوست شاید حیرت کریں مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہو کہ جنہیں صبح فجر کے لیے اٹھنا ایک بھاری بھرکم بوجھ لگتا ہو, مگر ایسے افراد اسی دنیا میں اسی شہر کے اندر آپ کے اسی محلے کے اندر موجود ہیں کہ فجر کے لیے اٹھنا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے, نماز شب کے لیے بھی اٹھنا ان کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے. خدا نہ کرے اگر کسی وجہ سے وہ نہ اٹھ پائیں تو ان کو احساس تکلیف ہونے لگتا ہے. یہ ایک الگ منزل ہے کہ جہاں پر ایک انسان اپنے آپ کو لے جائے تو پروردگار بہرحال اس کی کمک کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم سید مرتضیٰ کا یہ واقعہ ہے, شیخ مرتضیٰ انصاری کا واقعہ ہے, لیکن بہرحال کسی بزرگ عالم کا یہ واقعہ ہے. اب ذرا آپ اسٹیجز کو دیکھتے چلیں. جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے ایک عجیب وصیت کی, صبر, نفس کو آمادہ کرنا. نفس آمادہ نہیں ہے, صبر, صبر کر کے اسے آمادہ کرنا. پھر ایک منزل کے جہاں پر نفس آمادہ ہے, اتنا میچور ہو چکا ہے کہ وہ تو راضی ہے, وہ تو انجوائے کر رہا ہے, ایک لذت محسوس کر رہا ہے, ایک مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا اس کو سنیے. وہ جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ایک وصیت کی. کیا وصیت کی؟ وصیت انہوں نے یہ کی کہ میری تمام زندگی کی نمازوں کو قضا کروا دینا, قضا پڑھوا دینا. تو حیرت زدہ رہ گئے کہ آغا محترم یہ آپ کیا وصیت کر رہے ہیں, ساری نمازیں ان کی قضا کروانا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا قبلہ آپ کی نمازوں کے غلط ہونے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کہا نہیں, غلط وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, بات صرف اتنی سی ہے, سنیے گا, کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو میں ایک لذت محسوس کرتا تھا. مجھے اس وقت خوف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نمازیں میں نے خدا کے لیے پڑھی تھیں یا اس لذت کے حصول کے لیے پڑھی تھیں. اب اس کو آپ کیا کہیں گے برادران عزیز؟ ہمیں تو ایک ایسی نماز اگر مل جائے کہ جس میں لذت کا احساس ہو تو ہم کہیں کہ یہ نماز ہماری واقعی معراج پر پہنچ گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ کا شکر ہے, ایک لذت کا احساس تو ہوتا تھا, اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نمازیں میں نے خدا کے لیے نہ پڑھی ہوں, اس لذت کے لیے پڑھی ہوں. تو پھر تو یہ قربت اللہ نہ ہوا. اب یہ عرفان کی بات ہے. اب یہ معاملہ عام لیول سے بہت بالاتر ہو گیا, بہت بلند ہو گیا. یعنی پھر اگر آپ ان سٹیجز کے اوپر غور کریں کہ ایک مرحلہ تھا جہاں نفس کو راضی کرنا تھا, آمادہ کرنا تھا, اگلا مرحلہ جہاں پر نفس راضی ہو گیا, اس راضی ہونے کے نتیجے میں اس کام میں مزہ آنا شروع ہو گیا, اور اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس تیسرے مرحلے کے اندر کہ وہ بزرگ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر خوف کرتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس لذت کی وجہ سے میں نماز پڑھ رہا تھا, پھر یہ نماز قربتاً اللہ تو نہ ہوئی, اس لذت کے حصول کے لیے ہوئی. اب آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے؟ جن کے مرتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکلیں ہیں. واقعاً پھر ان کا معاملہ اسی طرح کا ہوا کرتا ہے. اب آئیے برادران عزیز, واپس میں نے اب تک آپ کے سامنے تین صبر کی تعریفات بیان کی ہیں. جو فالٹی ہیں ان کو آپ رکھیں سائٹ پر. پہلی جو صبر کی اپلیکیشن ہے وہ میدان جنگ میں, کہ جہاں پر تعداد میں کم ہونے کے باوجود بڑے دشمن کے اوپر غالب آ سکے. یہ پہلا موقع ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا. دوسرا موقع کہ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان مشکلات ان پریشانیوں کے موقع پر انسان صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، درست؟ پھر اس کے بعد تیسرا موقع کہ پوری شریعت ایک لفظ صبر کے ماتحت آ جاتی ہے، وہ چیزیں جو تم کو بہت پسند ہیں مگر تم خدا کی خاطر چھوڑ دیتے ہو، صبر ہے، وہ جو چیزیں ہیں تمہیں ناپسند ہیں مگر تم خدا کی خاطر ان کو اون کر لیتے ہو، کہ صبر ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوئی، کیا کوئی ایک لفظ ایسا ہے کہ جو اتنا کمپریہنسو ہو کہ اس صبر کے ان تمام اپلیکیشنز کے لیے جامع ڈیفینیشن بن سکے؟ جی ہاں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ثابت قدمی، کچھ بھی ہو جائے انسان اس جادہ حق کو ترک نہ کرے، یہ ہے صبر۔ اگر اس کے اندر اسٹیڈ فاسٹنس ہے، اگر اس کے اندر ثابت قدمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صابر ہے، اور اگر ثابت قدمی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صبر کی کمی ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، وہ جو میدان جنگ کا صبر ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، فرار اختیار نہ کرے، اگر اس کے اندر ایمان کی دولت ہے تو اتنا صبر ہونا چاہیے کہ جس کے بعد وہ میدان میں ڈٹ جائے، وہ دشمن کی عددی اکثریت کو اگنور کر دے، وہ کہے مجھے اس بات سے کیا لینا دینا کہ دشمن کی تعداد کیا ہے، مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ موقع قتال کا تھا یا نہیں تھا، اگر یہ موقع قتال کا نہیں تھا تو میرا آنا خلاف صبر، لیکن اگر یہ موقع قتال کا تھا تو میدان میں آنا پھر یہ صبر کے مطابق ہے، اور جب یہ صبر کے مطابق ہے تو اب میدان چھوڑ دینا یہ صبر کے خلاف ہوگا۔ اب اور فرمائیے برادران عزیز، یعنی اگر خامخواہ ایک انسان اقدام کرنے کے لیے میدان میں آ جائے تو یہ صبر کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میدان میں آئیں، یہ قربتاً اللہ تو نہ ہوا۔ آپ نے غور فرمایا، اب آپ دیکھیے برادران عزیز، جس کے بعد ہمارے لیے مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا قتال واجب نہیں ہے؟ کہا ہے، کہا کرتے کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیے، آپ غور فرمائیے کہ مولا قتال واجب نہیں ہے؟ کہا ہے، کہا کرتے کیوں نہیں ہے؟ امام کے اوپر طنز بھی ہو رہا ہے، ٹونٹ بھی ہو رہا ہے، جملے کسے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ آٹھویں امام پہلی مرتبہ ان جملوں کو سن رہے ہیں، آٹھویں امام سے بہت پہلے حسین کے بڑے بھائی حسن نے ان جملوں کو سنا ہے، آٹھویں امام سے وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ مولا قتال واجب نہیں ہے، جہاد واجب نہیں، کہا ہے، کہا پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ وہ وقت تھا چاشت کا، یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ظہر کا وقت ابھی آیا نہیں تھا، چاشت کا وقت درمیان کا۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ظہر کی نماز واجب ہے؟ کہا کہ ہاں، کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ ظہر کی نماز واجب ہے؟ کہا مولا بالکل واجب ہے۔ کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے جواب دیا، مولا ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا۔ کہا جس طرح ظہر کے وقت سے پہلے ظہر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی وقت سے پہلے قتال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وقت سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائے وہ ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی، وقت سے پہلے اگر قتال کیا جائے وہ قتال باطل ہو جائے گا۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بس میدان میں آ جائے اور لڑنا شروع کر دے، نہیں، پہلے اس کے پاس تشخیص دینے والی وہ نظر ہونی چاہیے کہ جہاں وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ تعداد کو چھوڑو، یہ فیصلہ کرو کہ کیا واقعاً یہ موقع میدان میں آنے کا ہے یا نہیں۔ اگر یہ موقع میدان میں آنے کا نہیں ہے تو نہ آنا صبر ہے، اور اگر یہ موقع میدان میں آنے کا ہے تو پھر میدان میں آنا صبر ہے، پھر اس کے بعد سامنے والے گروہ کی عددی اکثریت کو وہ اگنور کر دے گا، وہ کہے گا اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری تعداد کتنی ہے۔ اب آئیے آخری بات سنیے، اس حوالے سے یہ جو ثابت قدمی ہے، جو صبر کے ماتحت مانگی گئی ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ دیکھیے برادران عزیز، وہ کانسیپٹ کتنا فالٹی ہے کہ غم کا احساس نہ ہو۔ اسلام کیا انسان کو سنگدل بنانا چاہتا ہے؟ یہ کتنا بڑا مس کانسیپشن ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو خلاف مزاج ہے تو انسان کا دل ایسا بن جائے کہ وہ غم کا احساس ہی نہ کرے۔ نہیں برادران عزیز، اتنا ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے ایسی دوائیں ایجاد کر لی ہیں جن کو آپریشن سے پہلے اگر اپلائی کر دیا جائے تو اس सुन हो जाता है, फिर उसके बाद आप सुई चुभोएं तो पता नहीं चलेगा, नश्तर घोंपें तो पता नहीं चलेगा, तो क्या आप उसकी तारीफ करेंगे? ये देखो क्या बात है इस शख्स की, इसको अगर नश्तर घोंप दिया जाए इसको पता भी नहीं चलता, इसको अगर सुई चुभोई जाए तो उसे पता भी नहीं चलता, क्या आप उसकी तारीफ करेंगे? आप ये कहेंगे ये तो एहसास ही ख़त्म कर दिया गया, ये तो सेंसिटिविटी ख़त्म कर दी गई है, इलाज के लिए एक ज़रूरत ही, लिहाजा ये काम किया गया, इसमें इस शख्स का क्या कारनामा है? जिस तरह से जिस्म के किसी ऑर्गन से एहसास का खात्मा उसका कारनामा नहीं है, उसी तरह से दिलो दिमाग का मावूफ हो जाना भी इंसान का कारनामा नहीं है। इंसान को परवरदिगार आलम ने ऐसा बनाया है कि दिमाग में शऊर हो, दिल में एहसास हो, उसके अंदर हसासियत होनी चाहिए, उसके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, अगर वो कुछ गलत देख रहा है तो वो दर्द महसूस करे। बाप अपने बेटे को मरता हुआ देखेगा तो उसकी आंखों में आंसू आने चाहिए, ये आंसू का आना सब्र के खिलाफ नहीं है। अजीब बात यह है कि कुरान मजीद के अंदर आपको मिलेगा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर आंसू भी बहाए हैं, और इतने आंसू बहाए कि वबियज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, दोनों आंखें सफेद हो गई। मगर दूसरी तरफ जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद उसको किस तरह से ताबीर किया है, फसब्रुन जमील, कि ये जो मैं कर रहा हूं ना ये सब्र है और सब्र जमील है, अच्छे अंदाज से किया गया सब्र है। याकूब अलैहिस्सलाम ने बतला दिया कि बेटे की जुदाई का गम का एहसास करना भी सब्र के खिलाफ नहीं है, और उस जुदाई के ऊपर आंसू बहाना भी सब्र के खिलाफ नहीं है। खुद खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा, पैगंबर अकरम का वो वाकया जो बरादरान अहले सुन्नत की किताबों के अंदर भी आपको मिलेगा कि जब पैगंबर अकरम के फर्जंद जनाब इब्राहिम का इंतकाल हुआ है तो पैगंबर अकरम ने उनको दफन किया, और जब दफन कर रहे तो आंखों में आंसू थे, गिरिया कर रहे थे, तो बाद सहाबा कराम ने पैगंबर अकरम को मुखातब करके ये जुमला कहा जो बज़ाहिर तो बड़ा जसारत वाला जुमला, कहता या रसूल अल्लाह व तबकी, अल्लाह के रसूल आप और गिरिया कर रहे हैं, आप और आंसू बहा रहे हैं, यानी ये आपकी शान के खिलाफ है क्या आप फर्जंद की वफात पर आंसू बहाएं, ये आपकी शान के खिलाफ है। तो पैगंबर अकरम ने क्या कहा, मुसीबतों के मौके पर सब्र उसका क्या मफहूम है, ज़रा गौर कीजिएगा। पैगंबर अकरम फरमाते हैं इन्नल क़ल्बा लयहज़न, दिल गमगीन होता है, वइन्नल ऐना लतदमा, और आंखों से आंसू बहते हैं, वलाकिन ला नकूलो इल्ला मा यरज़ा, मगर देख लो हम अपनी ज़बान से वही जुमला कहते हैं जो रज़ाए परवरदिगार के मुताबिक। अगर कोई शख्स ये कहना शुरू कर दे खुदा ने मुझ पर जुल्म कर दिया, खुदा बहुत ज़ालिम है माज़ल्ला, तो यकीनन ये सब्र के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन सिर्फ जुदाई के एहसास की वजह से कि मेरा बेटा था उसका इंतकाल हो गया तो आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, भाई के इंतकाल पर भाई की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, किसी अजीज़ के इंतकाल पर दूसरे रिश्तेदारों को गमगीन नहीं होना चाहिए। क्या इस्लाम एक ऐसा माशरा देखना चाहता है जो बेहिस हो? नहीं, ऐसा नहीं, पैरामीटर्स दिए हैं शरीयत ने बेशक, मगर असल गम के ऊपर एतराज़ करना ये इस्लाम के मिजाज के मुताबिक नहीं है, कतन ऐसा नहीं है, इस्लाम ने यह नहीं चाहा। इस्लाम एक ऐसा माशरा देखना चाहता है कि जहाँ दिलों में हसासियत हो, लोग गम को महसूस करें, हाँ कुर्बानी का जज्बा उनके अंदर हो, कुर्बानी के लिए वो तैयार हों, आमादा हों। अब आइए बरादरान अज़ीज़ मंजिल मसाइब पर। इमाम हुसैन का एक जुमला है, ये सब्र ही के हवाले से ज़रा सुनिएगा, अपनी उस बेटी के बारे में कि जिसका नाम सकीना है। इमाम मज़लूम का ये जुमला अपनी उस बेटी के बारे में है जिसको वो प्यार से सकीना बुलाते थे, सब्र सकीना हुसैन। जब इमाम मज़लूम ज़ुलजना के ऊपर बैठे हैं ना रुख़सत आखिर के बाद मैदान में जाने के लिए, तो ज़ुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और इमाम ने ज़ुलजना के कान के करीब अपने लबों को ले जाकर मुंह को ले जाकर एक जुमला कहा कि ज़ुलजना ये आखिरी ज़हमत है, यानी अब तक तू मैदान में गया भी और वापस आया भी मगर अब ये आखिरी ज़हमत है। मगर ज़ुलजना आगे नहीं बढ़ता, अपनी ज़बान बेज़बानी से मुतवज्जे किया इमाम हुसैन ने, देखा کہ زلجنہ کے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی ہے کہ زلجنہ میرے بابا کو مختل میں نہ لے جائے. صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا, میرے بابا کو مختل میں نہ لے جا. اب امام حسین نیچے اترتے ہیں, کہ چند لمحوں کی داستان ہے. سکینہ کو اپنے آغوش میں لیا اور کہنے لگے دائنی سکینہ لعلی آتی کے بلما, سکینہ مجھے جانے دے, شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں. صبح سے العطش کی فریاد کرنے والی بچی اب جب پانی کا نام سنتی ہے تو کہتی ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی, میں پانی کا ذکر بھی نہیں کروں گی, بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, بس آپ میدان میں مت جائیے. میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے, نہ پانی آیا نہ چچا واپس آئے, بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی. اب بعض علماء کے مطابق اس موقع پر امام حسین نے ایک جملہ کہا, اے سکینہ تو میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, میں نے اپنے پروردگار سے تجھے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا. میں نے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس سے میں بہت پیار کروں, وہ مجھ سے بہت پیار کرے, میرے بعد تیرے دین کی خاطر اسے تماچے لگے, میں صبر کروں. یہ جانتے ہوئے حسین ابن علی کہ میرے بعد سکینہ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے, پھر کربلا میں لے کر آئے. یہ صبر کی ایک عجیب منزل ہے, جہاں کے صابرین کے سردار بننے کا اعزاز واقعاً حسین کو سوٹ کرتا ہے, ڈیزرو کرتے ہیں, کہ میرے بعد تیرے دین کی خاطر اسے تماچے لگے, میں صبر کروں. اب وہ بچی تو معصوم 3 سال کی بچی, شہادت کے موقع پر 4 سال کی ہو گئی تھی, میں 3 سال کی بچی ہے, بابا کو دیکھ رہی ہے معصومیت کے ساتھ کہ بابا کیا بول رہے ہیں, کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھ میں آیا. اور اب اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں اے سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا, میں کچھ دیر کے لیے ریگزار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں تو اپنا سر میرے سینے پر رکھ دے, شاید تجھے سکون آ جائے. امام حسین کچھ دیر کے لیے گرم ریت پر لیٹ گئے, سکینہ نے اپنا رخسار بابا کے سینے پر رکھا, آنکھ لگی آنکھ کھلی, اور اب سکینہ کہتی ہے بابا ذرا مجھے اپنی گود سے اتار دیجیے. امام نے گود سے اتار دیا, کہا جائیے بابا خدا حافظ. حسین کہتے ہیں سکینہ تھوڑی دیر پہلے تو مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے جائیے خدا حافظ. کہاں بابا اب میں آپ کو کیسے روک سکتی ہوں, ابھی میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا جو مجھ سے یہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک. وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا. جائیے بابا جائیے خدا حافظ. اور اب حسین جب زلجنہ پر بیٹھے ہیں تو اس شان سے حملہ کیا ہے, دیکھیے مغلوب ہونا حسین کو پسند نہیں ہے, حسین شہادت کے لیے آمادہ ہیں تیار ہیں, مگر پوری استقامت کے ساتھ میدان میں مقابلہ کرتے ہیں. اور اس اعلان کے ساتھ اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 برس کا علی اکبر مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 34 برس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا. اور پھر جب فرات کے قریب پہنچے ہیں عباس کا لاشا نظر آیا, رکابوں پر پاؤں ڈال کر بلند ہوئے اور کہنے لگے عباس تم نے بھائی کی جنگ دیکھی, جب تم لوگ میدان میں لڑ رہے تھے میں دادے شجاعت دے رہا تھا, مرحبا کہہ رہا تھا, اب اپنے بھائی کی جنگ دیکھ کر مرحبا نہیں کہو گے. عباس کے لاشے سے تو کوئی جواب نہ آیا, مگر وہاں خیمے کے پاس سے زینب کبرا نے کہا مرحبا یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول مرحبا, اگر کوئی اور دادے شجاعت دینے والا نہیں ہے تو یہ ہمشیر موجود ہے, یہ ثانیہ زہرا موجود ہے, مگر عزیزوں وہ وقت آیا کہ جب فضا میں صدا گونجی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ, اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں. حسین تو آمادہ تھے, زخمی تھے اور زخمی ہوتے چلے, تلواریں آئیں نیزے آئے تیر آئے, جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے انہوں نے پتھر مارے, امام زخمی ہوئے. اور پھر اس کے بعد زلجنہ سے جب گر رہے تھے تو زمانے کے امام کی فریاد ہے, وہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جو جب زین سے زمین پر آ رہا تھا, نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا. بعض علماء کے مطابق حسین مظلوم نے زمین پر آنے کے لیے ہاتھوں سے جب زور لگایا ہے تو سینے میں موجود تیر پشت سے نکلے, پھر اس کے بعد حسین زمین کربلا پر آئے. مختصر کروں کہ حسین نے پیشانی سجدے میں رکھ دی, پھر حسین نے سر نہیں اٹھایا, حسین نے تو مناجات کی ہے کہ الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک, اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. وہاں خیمے کے پاس کیا حال ہے کہ وہ زلجنہ جو زمین کربلا پر حسین کو دیکھ رہا تھا اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور خیمے کے پاس آیا اور ہنہنانا شروع کیا. خیموں سے سکینہ باہر آئی جب زلجنہ کو اس کیفیت میں دیکھا, کہ پشت پر راکب موجود نہیں ہے, سوار موجود نہیں ہے, تو کچھ سمجھ میں تو آ گیا, مگر وہ بچی کہنے لگی اے زلجنا مجھے صرف اتنا بتا دے, حل سقیا بی ام قتل اچانن, میرا بابا جب قتل ہو رہا تھا, ذبح ہو رہا تھا, پانی مل گیا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ اے سکینہ یہ زلجنا تجھے کیسے بتائے کہ تیرا بابا پیاسا ذبح ہوا؟ مگر اسی موقع پر جب فضا میں یہ صدائیں گونجنے لگیں, علاقت قتل الحسین و بکربلا, علاقت ذبح الحسین و بکربلا, تو جناب زینب سید سجاد کو بیدار کرتی ہیں, اے بیٹا ذرا دیکھو یہ کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے, یہ کیا صدائیں ہیں کہ جو گونج رہی ہیں, یہ آندھیاں کیسی ہیں, یہ طوفان کیسا ہے, یہ زمین میں زلزلہ کیسا ہے؟ اور جب سید سجاد بیمار امام ایک ہاتھ سے کمر کو تھامتے ہوئے خیمے کے دروازے کے پاس پردے کے پاس آیا, پردہ پلٹتا ہے الٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نوک نیزہ پر بابا کا سر بلند ہے, بے اختیار زیارت کا جملہ آ گیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرمائے, اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تیرے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, صبر کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما, صبر کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ما تمل حسین.